نے دوسرے مقام پہ سورہ الحج کے آخر میں بیان کی کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ بن جائیں اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اس طریقے پہ احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، سورہ اعراف کے بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور ایک ایک رسول سے بھی پوچھیں گے اور ہر اس قوم سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ قوموں سے جب پوچھا جائے گا تو نوح علیہ السلام کی قوم اس بات کا انکار کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا تھا، اور نوح علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ یا اللہ، میں تو ان پیغمبروں اور ان انبیاء میں سے ایک ہوں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے، عمر تو ان کی زیادہ تھی۔ تو جو نبی 1000 برس تک تقریباً اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ کی طرف بلائے، ایسے مجرم اور ایسے ظالم ہوں گے 1000 برس تک اس نبی کو صبح و شام دیکھتے رہے اور پھر کہیں گے ہم نے تو کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں۔ تو بے حیاؤں اور بے شرموں اور جھٹ قسم کی لوگوں کی ظاہر ہیں قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم قوم نوح کی ہے جو انسانی برادری کے سب سے زیادہ بدترین مجرم ہوں گے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کو 1000 برس تک آپ سنتے ہیں، اور وہ نوح علیہ السلام تو یہ رونا روتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے خاموشی سے تنہائی میں چیخ چلا کر تقریر کر کے ان کے دروازوں پہ جا کے، ان کی مجلسوں پہ جا کے، ان کے گھروں پہ جا کے، ان کی کھیتی باڑی جہاں کرتے ہیں وہاں جا، کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی۔ سورہ نوح میں وہ یہی کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو بھی میں نے دعوت، دن کو بھی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور ان کو میں اللہ کی طرف بلاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کی گواہی کون دے؟ تو نوح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ امت محمد میری گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں سے بعض لوگوں کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ نوح علیہ السلام نبی ہیں اور انہوں نے واقعی اپنی قوم کو کتنے سالوں تک دعوت دی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا؟ تو امت مسلمہ کے مسلمان اٹھ کر یہ اعلان کریں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجی تھی، اور ہم سے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے 950 سال تک اپنے قوم کو تبلیغ کی۔ اس حیثیت سے یہ امت پہلی ساری امتوں پر گواہ ہے، اور اس حیثیت سے بھی کہ امت کا ہر ایک فرد دوسرے فرد پر گواہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، اللہ کے دین کی دعوت کو کرنا، یہ وہ شہادت حق ہے، شہادہ علی الناس ہے جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان اس پر مکلف ہے۔ یہ آیت نمبر 135 اور آیت نمبر 8 میں بھی بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا۔ اور سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا۔ ایمان والوں سے خطاب ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس شہادت علی الناس پر مضبوطی سے پوری زندگی قائم دائم رہو، اور وہ شہادت علی الناس کیا ہے کہ تم نے حق بات کو بیان کرنا ہے، ولو علی انفسکم، خواہ وہ صحیح اور حق بات تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے خاندان کے خلاف ہو، اور جس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مالدار ہو غریب ہو، اللہ تعالی ان سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسی کے لیے بات کی جائے۔ اور دیکھو
فلا تتبع الہوا ان تعدلوا، ہوا نفس کا شکار ہو کر کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ ان دونوں آیات میں دو چیزیں ہمیں مشترکہ ملتی ہیں، ایک تو لوگوں پر گواہی، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور اس دین پر خود قائم دائم رہنا، دین کو قائم دائم رکھنے اور دین کو قائم دائم رکھنے کی دعوت پیش کرنے والے کے لیے خود بھی دین پر قائم دائم رہنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ان دونوں آیات میں ملتی ہے، آیت نمبر 135 میں ہے کہ فلا تتبع الہوا ان تعدلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل کو چھوڑ دو، ظلم اور ناانصافی کرنے لگو۔ اور سورہ مائدہ میں ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب عدل ہے۔ دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی کہ شہادہ علی الناس میں ہمیشہ انسان عدل اور انصاف سے کام لے، اور اس میں ہر معاملہ شامل ہے۔ جب کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو کسی کی محبت میں اتنا غلو نہ ہو کہ اس کے بارے میں ایک اختلافی جملہ بھی برداشت نہ کر سکیں آپ، اور آپ کے ذہن اور دل و دماغ سے اس جماعت پارٹی شخصیت کا بھوت یا اس کا بت ایسا سوار ہو کہ آپ نے اس کو بالکل معصوم عن الخطأ والنسیان سمجھ لیا ہو، گویا کہ یہ نبی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ایسا معاملہ ہو کہ کسی سے معمولی سا اختلاف آپ کو اس کا ایسا دشمن بنا دے جس کی خوبیوں سے بھی آپ سر سے نظر کرنے لگے اور اس کے ساتھ آپ ناانصافی کرنے لگے، ایسا نہ ہو۔ ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، نہ محبت میں غلو اور نہ مخالفت میں شدت، بلکہ عدل۔ میانہ روی یہ چیز یہاں بیان کی گئی کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اور یہ کہ علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو شہادت میں دین کی گواہی، یعنی دین کو نشر کرنا، دین کی دعوت دینا۔ اب جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے اور خود بھی دین پر عمل پیرا ہے اور دین کو قائم دائم کرنے کے لیے اپنی توانائیاں اس نے لگائی ہوئی ہیں اور دوسروں کو بھی وہ دعوت دیتا ہے، اس دعوت والے راستے میں اس کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہی وہ گواہی ہے۔ شہادہ علی الناس، شہادہ علی نفس، اپنے اوپر بھی تم گواہ ہو، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ تم سے دوسروں کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا، بلکہ تم سے سب سے پہلے تمہارے اپنے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بعد ان کے بارے میں جو تمہاری ذمہ داری میں تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب یہ گواہی انسان دیتا ہے اور اس گواہی کے اتنے میں اس راستے میں مشقتیں اور تکلیفیں بھی اس کو درپیش ہوتی ہیں، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالی کے لیے اس گواہی والے راستے میں اپنی ایسی گواہی کو پیش کرتا ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، یہ بھی شہید ہے۔ تو شہداء کی قسمیں ہیں، اللہ کے راستے میں گواہ بن کے اللہ کے دین کی دعوت دینا، یہ شہید ہے۔ اگر یہ زندہ ہے تب بھی شہید ہے، اور اگر اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی تب تو اس کے لیے وہی مرتبہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ تو والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، امت میں وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح کہ اس راستے وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح کہ اس راستے میں نیکیوں کی انجام دہی والے اس راستے میں مرتبہ صدیقیت کو پہنچ جاتے ہیں یا شہادت والے مرتبے کو پا لیتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اکرام ہوتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ نور دے گا جو نور ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا لہم اجرہم و نورہم، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس راستے سے بہک گئے، جنہوں نے اسلام کے بجائے کفر کو اختیار کیا اور جنہوں نے صداقت اور صدیقیت، سچ کو ماننے، سچ پر عمل کرنے، سچ کی تصدیق کرنے کے بجائے اس کا انکار کیا یا اس کو جھٹلایا، اللہ تعالی کی احکامات اور آیات کا مذاق اڑایا، اولئک اصحاب الجحیم، ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ان کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ اس دنیا کی زندگی ہی میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، یا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کو اختیار کرتے ہیں، یا اسلام کے قبول کرنے کے بعد شیطان والے اس بہکاوے میں آ کر اس گھر آئی ہوئی دولت عظمیٰ کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں کہ جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی کلید ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں کچھ لوگوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ صرف دنیا کی چیزوں کو مقصد زندگی سمجھتے ہیں، فکر آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پہلی آیات میں ہمیں بتایا گیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے گواہ بنا کر، یہ تمام چیزیں یہ اس لیے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل نہ ہو، اور وہ فکر آخرت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو، جان لو کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے جان لو۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی، اس کی مثال تو کھیل کود، اور کتنے وہ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھنے کے بجائے اور دنیا کی زندگی کو آزمائش اور امتحان کی زندگی سمجھنے کے بجائے وہ اس کو کھیل کود سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس دنیا کی خوشحالی اور رنگینی میں گم ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے مختلف چیزوں پر، مختلف چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، اور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کی کثرت، اس میں لوگ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مختلف شعبے ہیں دنیا کی زندگی کے، چھ شعبے ہیں جن میں انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اصل جو زندگی کا مقصد ہے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی اس نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ وہ کاشتکار یا وہ شخص کے جو سرے سے منکر ہے، کافر ہے، اس نے جب اپنی دنیا بنائی اور اس نے جب رنگینیوں کو اپنایا تو کیا ہوا؟ کیا تم نے کبھی کسی انکار کرنے والے کو اور اس کی بنائی ہوئی دنیا اور چیزوں کو ہمیشہ برقرار رہتے ہوئے اس دنیا میں دیکھا؟ تم سے پہلے کتنے وہ تھے جنہوں نے نافرمانی اور بغاوت میں حد کر دی، حد ایسے کی کہ یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اللہ تعالی نے اس کے جسم کو تا قیامت عبرت کا نشان بنایا یہ کہہ کر سورہ یونس میں کہ فلیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، ہم تیرے بدن کو تیرے بعد میں آنے والی قوموں اور ملتوں امتوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اور اس کے قصے میں فرمایا سورہ نازعات میں ان فی ذلک لعبرہ، تو بہت بڑی عبرت ہے، لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈرنا چاہے، جو ڈرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں عبرت ہے۔ قارون کے خزانے کی کثرت کو اللہ نے یوں بیان کیا سورہ قصص کے آخر میں کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو کئی طاقتور جانور ان پر لاد کر لے جایا جایا کرتا تھا، اس طریقے پہ جلوس جاتا تھا، چابیوں کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا، انجام کیا ہوا، اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے اس بڑے محل کو جو اس نے وہاں خریدا تھا دور اپنے ملک سے باہر محل خریدا، جب اپنے ملک سے جب بھاگیں گے تو وہاں شاید پناہ مل جائے، اللہ تعالی نے اس کے محل کے اندر اس کو محل کو سب کو غرق کر دیا، اور قریب ہے انشاءاللہ غرق ہو جائیں گے۔ فخسفنا بھی، دن آ گئے، فخسفنا بھی وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اور اس کے بڑے اس ولے کو زمین میں غرق کر دیا. فما کان له من فئة, کوئی سپر پاور اس کو بچانے کے لیے نہ آ سکی. اللہ کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ان سب کی پوری دنیا کی طاقتوں کی اور پوری دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر وقت اور حیثیت نہیں. اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا کہ ہم جب کسی کو تباہ کرتے ہیں لشکر وشکر نہیں بھیجتے. ایک فرشتے سے کہا, قوم یاسین کا قصہ تم نے نہیں پڑھا, کہ ہم نے ما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین, ہم نے کوئی آسمان سے بہت بڑا لشکر فورسز نہیں اتاری, بلکہ ان کا نتیلہ صیحت واحدہ. ایک فرشتے سے کہا تم ذرا چیخ مارو, ایک فرشتے نے چیخ ماری بس, فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, سب مر گئے, سب کے کلیجے باہر نکل آئے. یا حسرتن علی العباد, افسوس ہے لوگوں پہ, یہ بھول جاتے ہیں ان کا انجام جو, اس کو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. انسان بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ قصے اللہ نے قرآن پاک میں محض تفریح تباہ کے لیے نہیں بھیجے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, نبیوں کے قصے, قوم ثمود, قوم عاد, قوم صالح, یہ تمام یہ قصے جتنے بھی ہیں ان کے اندر عبرت ہے, یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں, افسانے کہانیاں نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی, اس کا معاملہ یہ ہے کہ انما الحیاۃ الدنیا لعب, لعب وہ کھیل ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انسان اپنے بچپن میں عموماً وہ کھیل کھیلتا ہے جن کھیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی دوسرا مرحلہ آتا ہے پہلے مرحلے کے بارے میں کہتا ہے کہ ہائے وہ تو میں نے اپنے وقت ضائع کیا. لعب کھیل کود کے وہ دن ہیں جو بالکل بچپن کے دن ہوتے ہیں, جب یہ دو تین چار پانچ چھ سال کا ہوتا ہے, اور جب ذرا بڑا ہو کے جب کرکٹ کھیلنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کھیل کو لہو کہا جاتا ہے, یعنی وہ کھیل جو کسی انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, جن دنوں میچ ہوتا ہے پوری قوم کرکٹیریا کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے. اس کو کھیل نہیں کہتے, اس کو لہو کہتے ہیں. کھیل وہ ہوتا ہے جو آدھ گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا کھیل ہو. یہ تو طوفان بدتمیزی, کئی کئی دن تک لوگوں کو مشغول کیے رکھنا ان کے تمام روزمرہ کام کاج سے, کھیل نہیں ہے. اور یہ کرکٹ کی تاریخ والے ہم سے زیادہ جانتے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں, تمہیں پتہ ہوگا کہ یہ کھیل ان ملکوں نے اپنے ان علاقوں میں شروع کیا جن کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. یہ دوسروں کو غلام بنانے والوں اور غلام بننے والوں کا کھیل ہے. آزاد قومیں کبھی اس قسم کے کھیل نہیں کھیلا کرتی. اور پھر کھیل کو کھیل سمجھ, مشغلہ دل نہ بنا. اس کو تو لہو کہا جاتا ہے. لہو ہر وہ عمل ہے, ہر وہ کھیل ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے مقصد سے غافل کرے. تو لعب وہ کھیل جو بچپن میں کھیلا جاتا ہے, اور لہو وہ جو ذرا جب لڑکپن میں انسان پہنچتا ہے تو یہ لہو ہوا, اور پھر ذرا اور بڑے ہوئے تو پھر زینا. اب جب نوجوان ہے اس کو اپنے بالوں کے اسٹائل کی بڑی فکر اور کپڑوں کی فکر, اور پھر جناب اس کے جو آئیڈیلز ہیں وہ بھی عجیب و غریب قسم کی شخصیتیں ہیں جن کو دیکھ کے رات کو سورفا کو نیند بھی نہیں آتی, لیکن ان کے وہ آئیڈیل ہیں. ان کے سونے کے کمروں میں ان بھوتوں کی تصویریں ہیں جن پہ انسانیت بھی لعنت بھیجتی ہے. تو یہ ہے تفاخر, یہ ہے زینہ, تفاخر یہ ہے زینہ. اور زینہ میں پھر وہ خوشنما چیزیں, جس گھر میں تصویر اور بت ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور اب زینت کا سامان تمام تصاویر بن گئی, یہ بھی ایک مرحلہ آیا. اس کے بعد والا مرحلہ جب آگے چلیے تو اب ذرا شادی وغیرہ ہوئی, اب تھوڑا سا جوانی سے ذرا سنجیدگی کی طرف آنا چاہیے تھا. عمر تو سنجیدگی کی ہے لیکن حرکتیں وہی ہیں. تو تفاخرم بینکم, اب یہ ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اوحا الیہ, اللہ تعالی نے مجھ سے وہی کی, مجھے بتایا کہ دیکھو انکساری سے کام لیا کرو, اور کسی کو کسی پر فخر کرنے کا حق نہیں پہنچتا. اللہ کے ہاں کوئی حسب نسب کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالی صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم لا اموالکم ولكن ينظر الى اعمالکم فی روایہ قلوبکم. اللہ تعالی تمہاری شکل و صورت کو, تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دل کو, اور ایک روایت میں تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اللہ کے حسب نسب وغیرہ اس کو اللہ نہیں دیکھتا, اللہ عمل کو دیکھتا. فخر کس چیز سے کرتے ہیں اور فخر, اچھا اب ذرا اور جب آخری مرحلے پہ پہنچا, اب سنجیدگی آنی چاہیے تھی, لیکن اب حضرت کی عمر 50-60 سال سے زیادہ ہو گئی. اب یہی کہ مقصد زندگی اور فکر آخرت کے بجائے اب بیٹوں کے لیے اور پوتوں اور نواسوں کے لیے خوب دنیا کمانا, اور اس کی فکر کہ بیٹے وہاں چلے جائیں اور بیٹیوں کا یہ معاملہ ہو جائے, پوتوں کا یہ ہو جائے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, مال اور اولاد کی کثرت اور ان کے لیے چیزوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, یہ پوری زندگی کی کہانی ہے. حضرت انسان کی پوری زندگی کی یہ کہانی ہے. اور پھر اسی کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں یہ کہ اچانک موت کا فرشتہ آ کر اس کو ہستے بستے کھستے لے جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں ہلاک کر دیا, کہیں کا نہیں چھوڑا, مشغول کر دیا, اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ان چیزوں نے, یہاں تک کہ قبروں تک تم پہنچتے ہیں, قبر میں پہنچتے ہو. اس وقت پھر یہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ یا حسرتا, کاش کہ مجھے موقع مل جاتا. علماء نے اور عارفوں نے کہا کہ زندگی کا معاملہ کیا ہے, لعب الصبیان, بچوں کا کھیل, لہو الفتیان, اور جوانوں کا کھیل کود, زینت النسوان, عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار, تفاخر الاقران, اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, تکاثر الدہقان, جیسے زمیندار ایک دوسرے کے زمین کے سلسلے میں. اور فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما سے کہا, سیدنا علی کا یہ حکیمانہ قول ہے کہ لا تحزن علی الدنیا, دنیا پہ غم کرنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی حسرت و آرزو نہ کرو. فَإِنَّ الدُّنْيَا سِتَّةُ أَشْيَاء, دنیا تو 6 چیزیں ہیں, مطعوم و مشروب و ملبوس و مشموم و مرکوب و ملکوح, کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں, پہننے کی, سونگنے کی, سوار ہونے کی اور نکاح کرنے کی. کہا کہ دیکھو فَأَكْثَرُ طَعَامِهَا, سب سے بہترین کھانا غذائیت والا اس کا وہ شہد ہے, اس سے اچھی غذا اس زمین پر اور کوئی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے, وہ ریقت و ذبابا, اور وہ تو شہد کی جو مکھی ہے اس کا تھوک ہے, یہ حقیقت ہے. وہ اکبر و شرابہا الماء, اور سب سے اچھا پینے والا معاملہ چیز اس کی وہ پانی ہے. وہ یستوی فیہ الحیوان, اس کو حیوان بھی پیتے ہیں انسان بھی پیتے ہیں. وہ اکبر الملبوس الدیباج, اور سب سے بہترین پہننے کی چیز ریشم ہے, جس کو ایک کیڑا وہ اس کا سبب بنتا ہے. وہ اکبر المشموم مسکن, اور سب سے بہترین سونگنے والی چیز مسک ہے. وہ ہوا دم و ضبیہ, اور وہ ہرن کا خون ہے, ہرن کا جسم کا ایک مخصوص حصہ ہے, وہاں سے یہ مسک نکلتی ہے. وہ اکبر المرکوب الفرس, اور بہترین جو سواری ہے گھوڑے ہیں, اور یہ گھوڑے وہ ہیں. وعلیہا یقتل الرجال, اس کے لیے اس پر لوگ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں. وہ اکبر المنکوح النساء, اور عورتوں کے حصول کے لیے لوگ نکاح اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. تو یہ زندگی کی حقیقت ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت کی فکر سے غافل کرتی ہیں. اس چیز کو سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے یوں بیان کیا کہ آخرت کی فکر سے اور مقصد زندگی سے انسان کو غافل کرنے والی چیزیں 7 ہیں. یہاں یہ سورہ حدید کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو تم کو مقصد زندگی اور فکر آخرت سے غافل کر دیتی ہیں. لعب, لہو, زینہ, تفاخر, مال اور اولاد کا تکاثر, یہ 5 چیزیں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا زین للناس, کیونکہ آزمانا تھا نا دنیا کی زندگی میں, اس لیے ان چیزوں کو بنا کے پیش کیا گیا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہی سب کچھ ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء, یہ بھی ایک چیز ہے, عورتوں کے حصول کے لیے لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں. والبنی اور اولاد, والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کا حصول. والخیل المسومہ, گھوڑے اور دوسری چیزیں. والانعام والحرث, زمین اور دوسرے پالتو جانور ان میں گھوڑے بھی شامل ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے حصول کے لیے لوگ حلال اور حرام میں تمیز ختم کر دیتے ہیں اور زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو ختم ہونے والی دنیا کی زندگی کی کا تھوڑا سا سامان ہے. یہ پانچ چیزیں, یہ سات چیزیں تھیں, ان سات میں سے پانچ کو یہاں بیان کیا. ان پانچ میں سے پھر دو کو قرآن میں بیس, تقریباً بیس آیات میں بیان کر دیا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس زندگی کو صرف کھیل کود سمجھ لیا اور کہا کہ پھر ان سب کو اس طریقے سے بیان کیا کہ ایک چیز کو تم سمجھ لو جو ہر بیماری اور ہر غفلت کر دینے والی چیز کا سبب ہے, یعنی ہر بیماری کی جڑ ہے. یعنی پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں سات چیزوں کو بیان کیا جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں, مقصد زندگی سے دور لے جاتی ہیں, فکر آخرت سے ہٹا دیتی ہیں. اور یہ سورہ حدید میں ان کو پانچ میں مختصر کر دیا, اور اس کے بعد پھر قرآن میں 20 کے قریب آیات میں ان کو دو کر کے بیان کیا. آخر میں سورہ والنازعات میں ایک ہی چیز بیان کر دی کہ اس کو سمجھ لو, اور وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جس شخص کے دل میں یہ یقین ہو کہ اس نے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, ہوائے نفس, نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو اس نے دور رکھا. ایک ہی چیز ہے, نفس کی خواہشات سے اگر اپنے آپ کو کوئی شخص بچا لے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کے لیے بہترین مقام ہے. یہ تمام چیزوں کو نفسانی خواہشات کا نام دے دیا. اور اگر ہم غور کریں تو واقعی جتنی چیزیں ہیں ان کا حصول اسی صورت میں انسان کو فکر آخرت سے غافل کرتا ہے جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے, تو ان تمام گناہوں میں اور ان تمام چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے. لیکن نفس پر اگر کنٹرول ہو, جذبات اور احساسات اگر دینی ہیں اور ان کے لیے حد مقرر کر دی گئی ہے, اور یہ شخص اپنے آپ سے اس طریقے پہ قابو رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا, ہم تو شہادہ علی الناس کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں, ہم نے تو اللہ کی گواہی دینی ہے اور بیان کرنی ہے, زندگی کا مقصد ہے. تو یہ دنیا کی زندگی اور یہ اس کا ظاہری حسن و جمال ہے جس کے لیے بہرحال زوال ہے. یہ حسن و جمال اس کے لیے زوال ہے, کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کسی چیز کے لیے اللہ نے دنیا میں بقا نہیں رکھی. صحت ہو, تندرستی ہو, جوانی ہو, اولاد ہو, مال ہو, خود انسان کی زندگی ہو, ہر چیز ختم ہو جائے گی. ہم سے پہلوں کے پاس تھی, سب ختم ہو گئی, وہ خود ختم ہو گئے, ہم نے بھی ایک دن ختم ہو جانا. لا باقی الا ہو, صرف وہی باقی رہے گا سبحانہ وتعالی. تو یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما, دنیا کی زندگی کی مثال یوں سمجھ لو کہ بارش آسمان سے برسی. كمثل غيث, جیسے بارش آسمان سے خوب برسے. أعجب الكفار نباته, انکار کرنے والا یا کاشتکار, اس کو بڑی اچھی معلوم ہوئی نباته, اس کی آبادی, بارش کی وجہ سے زمین آباد ہو گئی. ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے, کمزور پڑ جاتی ہے, اور پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ زرد پڑ گئی، یہ جو آبادی کی زمین تھی کمزور ہوئی، اور اس طریقے سے کمزور ہوئی کہ زرد پڑ گئی، بہار کے بعد خزاں آئی، اور ثم یکون حطاما، پھر چور چور ہو کر گر گئی۔ اس دنیا کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان، آخرت کی زندگی کو دو حصوں اور دو طریقوں میں سمجھ سکتے ہو۔ اس سے پہلے تم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور انہوں نے اچھے کام انجام دیے، مرتبہ صدیقیت پہ وہ فائز ہوئے، شہید ہوئے، شہادت کے درجے تک پہنچے، یا صالحین بنے، اعمال صالحہ انجام دیے، ان کے لیے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، جن کے لیے اس سے پہلے بیان کیا لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور جن کا ذکر پہلے ہم نے پڑھا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، ان کے لیے ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ تو زندگی کی حقیقت اور اس کے نتیجے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے قیامت کے دن مغفرت اور رضوان یعنی اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، متاع غرور دھوکے کا سامان ہے، انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ترمذی کی حدیث میں ارشاد ہے عقل مند وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو جانا اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الامانی، بے وقوف وہ ہے جو نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑا اور اللہ تعالی کے بارے میں جھوٹی امیدیں اس نے بنائی۔ اور ترمذی ہی کی دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، اچھا آدمی لوگوں میں وہ ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو، اچھا عمل بھی زیادہ ہو۔ وشر الناس، برا آدمی لوگوں میں وہ ہے من طال عمره وساء عمله، اس کی عمر زیادہ ہو اور برے اعمال بھی زیادہ ہو۔ اور دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوة خضرة، دنیا رنگین ہے میٹھی ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، اللہ تعالی نے تمہیں دنیا میں نائب بنایا ہے، تم سے پہلے بھی لوگ تھے اسی دنیا کے مالک تھے، اب وہ دنیا ان سے رہ گئی، تمہیں مل گئی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، فینظر وہ دیکھنا چاہتا ہے کیسا تعملون، تم کیا کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ دو چیزیں انسان کے تباہ ہونے اور فکر آخرت سے دور ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں والے زمانے سے پہلے نیکیاں انجام دے لو، فقطع اللیل المظلم، وہ فتنے اندھیری رات کی طرح تمہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسے لوگ بھی تم دیکھو گے جو صبح کو مسلمان تھے اور رات کو کافر ہو چکے ہوں گے، جن کی رات تو ایمان سے گزری تھی اور طلوع آفتاب کے بعد وہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے۔ یبیع دینہ بغرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا کے عوض اپنا دین بیچتے ہیں۔ ایسا زمانہ فتنوں کا آ جائے گا، اس زمانے کے آنے سے پہلے اپنے حالات اور وقت کو، اپنے زندگی اور صحت اور تندرستی کو، اپنے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت جانو، بعض چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، وہ حدیث ہم نے بارہا اپنے درس سے بیان کی ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانو، اور مشغول کیے جانے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو. فرصت کے لمحات ہیں تو ان کو اچھائی اور نیکی میں استعمال کرو، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ تم مشغول کر دیے جاؤ گے، چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکو گے. تندرستی اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، اور اس بات کو نہ بھولو کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا ہر انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک وہ ان پانچ اہم باتوں کا اللہ کے سامنے جواب پیش نہ کرے. لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث کو روایت کیا، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے. عن عمره فيما افنى، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری، پھر زندگی میں خاص طور پہ جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں گزری. وعن شبابه فيما ابلى، جوانی کہاں ضائع کی، یہ بھی سوال ہوگا. وعن ماله من اين اكتسب، مال کہاں سے کمایا تھا. وفيما انفق، کہاں پہ خرچ کیا تھا. پانچواں سوال یہ ہوگا، جو علم تم تک پہنچا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا تھا. پانچ سوال ہر انسان سے پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، اور جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں دیتا وہ اپنی جگہ سے قدم ہلا نہیں سکے گا. تو دنیا کی زندگی کو انسان محض کھیل کود اور تماشا نہ جانے، یہ وہ کھیتی ہے جس میں زراعت کر کے آخرت کے لیے ہم کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے مقصد اور سبب بنایا. اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں اور طریقوں پر عمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی ترقی، کامیابی، نجات اور مغفرت کے حصول کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور اگر صراط مستقیم سے انسان بھٹک جائے اور دنیا کی ان رنگینیوں میں کھو جائے اور ان چیزوں کو مقصد زندگی بنا لے جو کہ مقصد زندگی نہیں ہے، تو وہ اپنی حقیقی منزل سے دور رہ جاتا ہے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے، حسرت بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ کاش میں نے فلاں نیکی کی ہوتی، لیکن اس وقت پھر وہ اس نیکی کو انجام نہیں دے سکتا. تو حسرت اور افسوس کا وقت آنے سے پہلے ان اوقات کو ہم سب غنیمت جانیں، اپنے اوقات کو، اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین والوں اور دین کے غالب کرنے کے لیے وقف کر دیں. شاید ہماری اسی کوشش کو اللہ تعالی قبول کر کے ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.